بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم آپ کے لیے کتاب بلیک واٹر ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کے مصنف ہیں طارق اسماعیل ساگر. یہ اس کا پارٹ نمبر 11 ہے. مزید کتابوں کی ریکارڈنگ کے لیے آپ اس نمبر پر رابطہ کریں 03212138225 یا ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں www.kartaba.org www.qurtaba.org. آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 11. رپورٹ کے اس حصے کا صاف اشارہ شمالی اتحاد کی جانب ہے. یہ بات اب ڈھکی چھپی نہیں کہ شمالی اتحاد کو نہ صرف امریکہ اور روس کی مکمل پشت پناہی حاصل ہے بلکہ بھارت کی زبردست عسکری امداد بھی اسے مل رہی ہے. پاکستان کے بارے میں اپنے خبث باطن کا اظہار کرتے ہوئے اس رپورٹ میں انتہائی شر انگیز اور شیطانیہ سے بھرپور منصوبہ پیش کیا گیا کہ کسی طرح خدا نخواستہ پاکستان کے علاقوں کو ہمسایہ ممالک میں تقسیم کیا جائے گا اور اس مملکت خداداد کو توڑنے کے لیے اس کے داخلی حالات سے کیسے استفادہ کیا جائے گا. انسانی حقوق کی تلوار کہاں استعمال ہوگی اور نسل پرست لیڈروں کو کیسے استعمال کیا جائے گا. مگر تمام باتوں کے ساتھ ساتھ اس رپورٹ میں پاکستان کے خاتمے کی صورت میں اس کے ایٹمی ورثے کے بارے میں تشویش کا اظہار بھی کیا گیا ہے. رپورٹ کے مطابق پاکستان کے ایٹمی ترکے پر ایران ہاتھ صاف کر سکتا ہے. جس طرح سوویت یونین کی تحلیل کے بعد بہت سے ناپسندیدہ عناصر نے اس کے ایٹمی ہتھیاروں پر ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کی ہے. پاکستان کی ایٹمی تنصیبات پر بنیاد پرست عناصر بھی قبضہ جما سکتے ہیں جس کی وجہ سے تمام دنیا ایک نئی مشکل کا سامنا کر سکتی ہے. اس کا سب سے زیادہ نقصان امریکی مفادات کو ہو سکتا ہے. اس خطرناک صورتحال کا تدارک کرنے کے لیے امریکہ بھارت کو آگے لائے گا. رپورٹ کے مطابق امریکہ اور بھارت کے درمیان ایک مضبوط عسکری معاہدہ عمل میں لائے جانے کا امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا. یہ معاہدہ دو نکات پر مبنی ہو سکتا ہے: اول، پاکستان کی ایٹمی تنصیبات تک انتہا پسندوں کی رسائی کو روکنا، اور دوسرے، ان کی تنصیبات کی مکمل تباہی. بھارت اس منصوبے کے مطابق جس وقت پاکستان پر فیصلہ کن حملہ کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کی ایٹمی تنصیبات کو عسکری لحاظ سے ختم کرنا ممکن نہ ہو. اس نازک مرحلے میں امریکی فضائیہ پاکستان کے ایٹمی تنصیبات پر فیصلہ کن ضرب لگائے گی. خدا نخواستہ یہ ضرب پاکستان کے وجود کو منتشر کرنے میں کلیدی کردار ادا کرے گی، جس سے چین کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک بڑی جغرافیائی طاقت دنیا کے نقشے پر ابھرے گی. اندرونی طور پر اقتصادی اور سیاسی حالات پہلے ہی اس نئی صورتحال کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں گے. سندھ، بلوچستان اور صوبہ سرحد کی قوم پرست لیڈر اس نئی صورتحال کو قبول کر لیں گے، کیونکہ پٹھان، بلوچ، سندھی اور مہاجرین کے درمیان پہلے ہی چپکلش کی صورت موجود ہے. اس کے علاوہ سنی شیعہ تنازعات نے بھی پاکستان میں سنگین صورت اختیار کر رکھی ہے. اس کے ذریعے اس ملک کو حتمی طور پر بکھیرنے کے لیے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. اس مقام پر امریکی منصوبہ پورا ہونے پر بھارت کی کوشش ہوگی کہ پاکستانی کشمیر کو سب سے پہلے اپنے اندر ضم کرے. رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ خدا نخواستہ پاکستان کی تحریر کی صورت میں مقامی سطح پر سب سے زیادہ مقابلے کا رجحان بھارت اور ایران کے درمیان ہوگا. دونوں ملکوں کی کوشش ہوگی کہ پاکستان کے ترکے پر جغرافیائی اور مادی وسائل سے زیادہ حصہ وصول کیا جائے. یہ رستہ کشی زیادہ تر پنجاب، بلوچستان اور سندھ کے علاقوں میں ہوگی، جبکہ صوبہ سرحد کا علاقہ افغانستان کی تقسیم کے تناظر میں قبائلی بنیاد کی شکل اختیار کر سکتا ہے. سندھ اور پنجاب کو بھارت میں ضم کر دیا جائے گا، جبکہ بلوچستان اور دوسرے مغربی علاقے ایران کے حصے میں آ سکتے ہیں. اس قسم کی تقسیم سے علاقے میں ایک ایٹمی توازن بھی قائم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کی ایٹمی میراث میں سے حصہ پانے کے بعد ایران بھی ایٹمی کلب میں داخل ہو سکتا ہے. اس سے وہ اپنے نئے پڑوسی بھارت کے سامنے ایسے حریف کے طور پر سامنے آئے گا جو ان علاقوں میں بھارت کا مقابلہ کر سکتا ہے جسے کبھی پاکستان کہا جاتا تھا. امریکہ کے ایشیا 2025 نامی شیطانی منصوبے میں آئندہ 25 سالوں میں بھارت کے کردار کو خاصی اہمیت دی گئی ہے. رپورٹ کے مطابق آئندہ 25 سالوں میں بھارت کا کردار علاقے میں قائدانہ ہوگا، کیونکہ اس دوران وہ دنیا کی ایک بڑی عسکری اور اقتصادی قوت بن چکا ہوگا. اسٹریٹجک اور آئیڈیالوجیکل میدان میں اسے امریکہ کا خاص قرب حاصل ہوگا. اقتصادی میدان میں امریکہ اور بھارت کی شراکت داری چین کو اقتصادی میدان میں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرے گی. انسانی آبادی سے معمول بھارت امریکہ کی مدد سے اقتصادی میدان میں حیران کن ترقی کر جائے گا. رپورٹ میں بھارت کے علاوہ چند دوسرے ممالک کو بھی خاص اہمیت کا حامل دکھایا گیا ہے. اگلے 25 سالوں کے دوران بھارت کے ساتھ ساتھ مصر، ترکی اور ایران اپنی اقتصادی کمپنی اور سرمایہ کاری کے ذریعے نئے اقتصادی نظام سے استفادہ کریں گے۔ ان کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان ممالک میں نئی ٹیکنالوجی سے استفادے اور بدلتے ہوئے تقاضوں کے ساتھ چلنے کی بھرپور صلاحیت پائی جاتی ہے۔ شرق الوسط میں بھی آئندہ 25 سالوں کے دوران استقراری صورت حال میں بہتری آئے گی۔ اسرائیل، ترکی اور بھارت علاقے کی صورتحال پر اثر انداز ہونے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں، بلکہ اس علاقے میں آئندہ انہی ملکوں کے ذریعے معاملات چلائے جائیں گے۔ آئندہ 25 سالوں میں بھارت اور چین کی قوت کا موازنہ کرتے ہوئے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت کی آبادی اس دوران چین کے برابر ہو جائے گی، بلکہ اس سے بھی تجاوز کر سکتی ہے۔ اس وقت اپنی آبادی کی وجہ سے بھارت کو اقتصادی مشکلات کا سامنا ضرور ہے، مگر 25 سال کے دوران وہ تیزی کے ساتھ اقتصادی کامیابیاں حاصل کر کے ان مشکلات پر قابو لے لے گا۔ اس دوران اس کی آبادی میں اساتذہ اور پڑھے لکھے افراد میں کئی گنا اضافہ ہو جائے گا۔ دنیا میں صدی کے اختتام پر انفارمیشن ٹیکنالوجی کا انقلاب پوری قوت کے ساتھ ظاہر ہوا ہے۔ انسانی عقل طاقت کا اصل محور تسلیم کی گئی ہے، جو ادراک کی منزل تک انسان کی رہنمائی کرتی ہے۔ اس انقلاب کے ساتھ ساتھ دنیا کے بہت سے تقاضے اور مصلحتوں میں فرق پڑا ہے۔ ان مصلحتوں میں قومی، شخصی اور مشترکہ مصلحتیں شامل ہیں۔ مغربی نقطہ نظر سے اس انقلاب کی وجہ سے اقتصادی ترقی میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ خاص طور پر ترقی پذیر ممالک اس انقلاب سے زیادہ استفادہ کر رہے ہیں۔ امریکی رپورٹ کے مطابق ایشیا میں بھارت اس انقلاب سے مستفید ہونے والے ممالک میں سر فہرست ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایشیائی معاشروں میں تعلیم یافتہ طبقہ مڈل کلاس پر حکمرانی کرتا ہے۔ ان معاشروں میں طبقات کی پرانی روش آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ان کے درمیان اعلیٰ سطحی جمہوریت کے رجحانات میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے اب یہاں ڈکٹیٹرشپ کے امکانات میں بھی واضح کمی آئی ہے۔ اس سلسلے میں رپورٹ کے مطابق پاکستان کی طرح انڈونیشیا بھی زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتا، کیونکہ یہ ملک آمریت اور نسلی تعصبات سے بھرپور ہے۔ ایشیا کے دو ٹائیگر اقتصادی بحرانوں میں دب چکے ہیں اور دونوں نسلی اور فروئی معاملات میں ایک جیسے حالات کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس رپورٹ کے تناظر میں اگر امریکہ کے گھناؤنے عزائم کا جائزہ لیا جائے تو واضح ہوگا کہ امریکہ خاکم بدہن پاکستان کو ختم کرانے کے بعد ایران کو بھارت کے ذریعے زیر کرنے کی کوشش کرے گا۔ خلیج کی جنگ کے بعد امریکہ عراق کو تقسیم کرنے کی پوزیشن میں تھا، مگر اسے ان تمام معاملات کے ساتھ ساتھ علاقے میں ایران کے خلاف ایک طاقتور حریف کی ضرورت تھی، جو یقینی سی بات ہے کہ صدام کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے اس کی تقسیم کا عمل مؤخر کیا گیا، مگر جیسے ہی بھارت کے ذریعے ایران کو قابو کیا جائے گا، عراق کو فوراً تین حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، جس کے بعد انسانی حقوق کا نعرہ لگا کر چین کے خلاف ماس گرم کیا جائے گا۔ اس کے سامنے بھارت اپنی تمام تر قوت اور امریکی تائید کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ امریکیوں کے خیال میں جنوبی ایشیا ایٹمی دھماکوں کے بعد دنیا کے حساس ترین علاقوں میں شمار ہونے لگا ہے۔ امریکہ کو اسرائیل اور بھارت کی مدد سے ایشیا میں چین پاکستان اتحاد کا سامنا کرنا ہے۔ دوسری جانب انڈونیشیا اس کے لیے اقتصادی سطح پر خطرناک چکر اختیار کرتا جا رہا ہے، اس لیے ان دو اسلامی ممالک کی تحلیل امریکیوں کے لیے ضروری ہے۔ مسلمان آبادی کے لحاظ سے دنیا کے سب سے بڑا ملک انڈونیشیا طاقتور اقتصادی ڈھانچہ رکھتا ہے، جو مغرب کے نزدیک جا رہے اسلامی ممالک کے لیے تقویت کا باعث بن سکتا ہے۔ اسی صورتحال نے امریکہ انڈونیشیا تعلقات کو جنگ کے دانے پر پہنچا دیا۔ امریکی بحریہ انڈونیشیا کے ساحلوں کے قریب جنگی مشقیں کرتی رہتی ہے، جس سے دونوں ملکوں کے درمیان براہ راست تصادم کے امکانات پیدا ہو رہے ہیں۔ اور دوسری جانب پاکستان مسلم ممالک میں واحد ایٹمی قوت کا حامل ملک ہے۔ چین اور بھارت کے بعد دنیا کی بڑی آبادی کا حامل پاکستان مغرب کے لیے دنیا بھر کی اسلامی تحریکوں کا بلا واسطہ محور بن چکا ہے، جسے امریکہ اپنے وجود کے لیے سب سے زیادہ خطرہ محسوس کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہواسی میں اس کی تخلیقاتی گھوڑ دوڑ عجیب راستے اختیار کرتی ہے، جو نظام فطرت کے بالکل برعکس اور شیطانی ہے۔ ان شیطانی رپورٹ میں پاکستان اور انڈونیشیا کی تحلیل کے جو منصوبے ترتیب دیے گئے ہیں، اس کے لیے کچھ وجوہات کا بھی ذکر کیا گیا ہے، مگر باریک بینی سے حقائق کا موازنہ کیا جائے تو یہ وجوہات پاکستان سے زیادہ بھارت اور خود امریکہ میں پائی جاتی ہیں۔ پاکستان کے زوال میں اگر نسلی عصبیت کا ہاتھ ہو سکتا ہے تو بھارت میں تو پاکستان کے نسبت 70 گنا زیادہ نسلوں کے انسان بستے ہیں، جن کی نہ بولیاں آپس میں ملتی ہیں اور نہ مذہب۔ ان کے رہن سہن اور ثقافتیں بھی ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی علیحدگی کی تحریکیں بھارت میں چل رہی ہیں، اتنی کہیں بھی دیکھنے میں نہیں آتی۔ مقبوضہ کشمیر سے لے کر جنوبی بھارت تک مسلح تنظیمیں ہندو استعمار کے خلاف صف آ رہا ہیں۔ یہ وہ صورتحال ہے جس کا اشر اشیر نہ پاکستان میں ملتا ہے اور نہ انڈونیشیا میں۔ پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان اور انڈونیشیا جو دینی لحاظ سے ایک ملک ہیں، ان وجوہات کی بنا پر تحلیل ہو جائیں گے جن کا وجود سب سے زیادہ بھارت میں پایا جاتا ہے، مگر چونکہ امریکہ کو اس کا وجود منظور ہے، اس لیے مغربی میڈیا ان حقائق سے منہ چھپاتا ہے۔ خیالی پلاؤ پکانے کے ماہر امریکی باورچی بھارت کی اس تشویشناک صورتحال پر کوئی کمیشن نہیں بٹھاتے۔ نہ مغربی دانشوروں کو بھارت میں اقلیتوں کے ساتھ ہونے والے مظالم نظر آتے ہیں، چونکہ چین کے خلاف مغرب میں ایک منظم میڈیا وار لڑی جا رہی ہے، اس لیے مغربی میڈیا کو انسانی حقوق کے حوالے سے کمیونسٹ چینی عوام کا ڈر زیادہ محسوس ہوتا ہے، مگر بھارت میں اگر عیسائی پادریوں کو ان کے گرجا گھروں سمیت جلا دیا جائے تو عیسائی مغرب کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ دوسری جانب امریکہ ہے، جسے ملٹی نیشنل ملک کہا جاتا ہے، خود تحلیل کی بنیادی وجوہات سے معمور ہے۔ انگریزی کے بعد یہاں سب سے زیادہ اسپانوی زبان بولی جاتی ہے۔ یورپی ممالک کے تقریباً ہر نسل کا باشندہ آج امریکی کہلاتا ہے۔ عام گفتگو کے دوران بار بار اپنی نسل اور قومیت کا حوالہ دینا یہاں کا معمول بن چکا ہے۔ ایک امریکی کی بات پر عموماً دوسرا امریکی کہتا ہے کہ میرا اسکاٹ دادا ایسے ہی کہتا تھا، یا میرا ڈش خاندان ایسے ہی کیا کرتا تھا وغیرہ۔ اقتصادی صورتحال یہ ہے کہ تمام تر سہولیات ہونے کے باوجود لوگوں میں دوسرے کا مال لوٹنے کی تما باقی رہتی ہے۔ کیپیٹل ہل سے 2 فٹ لانگ کے فاصلے پر کسی کو نہیں معلوم کہ وہ کس وقت اور کس کے ہاتھوں لوٹ جائے گا۔ امریکہ میں علیحدگی پسند تنظیموں کی مجموعی تعداد 163 کے قریب بتائی جاتی ہے، جبکہ ان میں مسلح ملیشیات کی تعداد 124 کے قریب ہے۔ امریکی ماہرین کو سب سے پہلے اپنے ہاں مستقبل کی ٹوٹ پھوٹ کی جانب توجہ موصول کرنی چاہیے، اور اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ جب امریکہ کے کسی ہواری ملک کی جانب سے کہیں زیادتی کا ارتکاب کیا جاتا ہے تو اس کا خمیازہ دنیا بھر میں امریکی سفارت خانوں اور معصوم امریکی عوام کو کیوں بھگتنا پڑتا ہے۔ اسرائیل کی دہشت گردی کے پیچھے امریکی تائید لازمی ہوتی ہے، جس سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ امریکہ نہ صرف خود ایک دہشت گرد ملک ہے بلکہ دنیا بھر میں دہشت گردوں کی سرپرستی بھی کرتا ہے، اور جب اس کی دہشت گردیوں کا جواب دیا جاتا ہے تو کمال ہوشیاری کے ساتھ وہ رد عمل ظاہر کرنے والوں کو اپنے طاقتور میڈیا کے ذریعے دہشت گرد ثابت کرنے لگتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد بین الاقوامی سطح پر امریکہ دہشت گردی کی شیطانی فکر سے نمودار ہوا۔ اس ملک کی نہ کوئی فکری اساس ہے اور نہ نظریہ، اس کی تمام تر اساس یہودی سرمایہ دارانہ نظام پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی بھی نظریاتی جنگ میں اسے دوسرے کے کندھوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ کمیونزم اپنی تمام تر خباستوں کے باوجود بھی ایک نظریے کا حامل نظام تصور کیا جاتا ہے، اسی لیے اس نظریے سے مقابلے کے لیے اس نے افغانستان میں افغانوں کے کندھوں کو استعمال کیا۔ امریکہ اگر براہ راست خود اس جنگ میں سوویت یونین کا سامنا کرتا تو نعرے کے لیے کون سا نظریہ اختیار کرتا؟ ظاہری بات ہے کہ وہ سرمایہ داری نظام کا نعرہ لگا کر اس جنگ میں شریک نہیں ہو سکتا تھا۔ اس جنگ کے لیے سب سے مضبوط اساس مسلمانوں کے پاس تھی، جو ہر دنیاوی نظریے کے سامنے اسلام کی شکل میں ایک طاقتور آفاقی نظریہ رکھتے ہیں۔ مگر سوویت یونین کی تحلیل کے بعد امریکی مقاصد پورے ہوئے تو اس نے اسی اساس اور نظریے کو بنیاد پرستی سے تعبیر کر کے اسے دہشت گردی سے موسوم کر دیا۔ انہی شیطانی منصوبوں کی بنا پر تاریخ انسانی میں جتنے دشمن امریکہ نے پیدا کیے ہیں اتنے شاید ہی چنگیز خان نے بھی پیدا نہ کر سکا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں بھی امریکی مفاد پر کوئی ضرب لگتی ہے تو غیر ارادی طور پر دنیا میں، خصوصاً ایشیا اور افریقہ میں، اسے تحسین کی نگاہ سے سنا اور دیکھا جاتا ہے۔ کسی امریکی کی ہلاکت پر دل میں ہمدردی پیدا نہیں ہوتی۔ یہ سب کچھ کیا دھرا امریکی انتظامیہ کا ہے، جس کا خمیازہ عموماً امریکی عوام کو بھگتنا پڑتا ہے۔ پاکستان کے بارے میں امریکی منصوبے کسی حد تک پورے ہوتے ہیں، اس کا جواب تو مستقبل میں ہی مل سکتا ہے، مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے اور قائم رہے گا انشاءاللہ۔ سوویت یونین بھی بڑے منصوبے کے ساتھ افغانستان میں داخل ہوا تھا، مگر اس کا نتیجہ کچھ اور نکل آیا۔ آج امریکہ بھی اپنا اچھا سمجھ کر دنیا کا جغرافیہ بدلنے کا سوچ رہا ہے، مگر اس کا اپنا جغرافیہ اس کے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے۔ دنیا ایک گد کی مانند امریکہ کی اونگ کا انتظار کر رہی ہے۔ امریکی میڈیا اپنے تعصب کے ہاتھوں اتنا مجبور ہے کہ ایک طرف تو امریکی حکومت پاکستان کو اپنا حلیف قرار دیتی ہے اور اسی زمان میں خاصا زبانی جمع خرچ بھی کرتی رہتی ہے، لیکن امریکن شیطانی دماغ پاکستانی کی تباہی کے گناہوں نے منصوبے بھی سوچتے رہتے ہیں، جو بین الاقوامی پریس میں شائع بھی ہوتے رہتے ہیں۔ ستمبر 2000 کے اٹلانٹک منتھلی میں رابرٹ کاپلان کا مفصل مضمون دی لولیس فرنٹائرز میں بلوچستان، طالبان شمالی مغربی سرحدی صوبے کراچی، جنرل مشرف اور اٹک فورٹ کے عنوانات کے تحت یوگو سلاویا کی طرح پاکستان کے منتشر ہو جانے کے امکانات کا جائزہ لیا گیا۔ اس مضمون میں 10 دینی قوتوں اور اسامہ بن لادن کا ہوا مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ جنرل مشرف اپنے تمام لبرلزم کے باوجود ان قوتوں کے اسیر بنا کر پیش کیے گئے۔ علاقائی اور لسانی قوتوں کے پنجاب کے خلاف سفیارہ ہونے کی تصویر کشی کی گئی اور دریائے سندھ کو علاقے کے جغرافیہ ہی نہیں سیاسی نقشے کا خالق بنا کر پیش کیا گیا اور تصور میں بھارت کو اس کے کناروں تک حکمران دکھایا گیا، اور ساتھ یہ خدشہ ظاہر کر دیا گیا کہ یہ توقع نہ کیجیے کہ پاکستان تاریخ کے صفحات سے خاموشی سے مٹ جائے گا۔ اخبارات اور رسائل میں یہ سلسلہ رنگ بدل بدل کر اور نقشے کھینچ کھینچ کر جاری ہے۔ مقصود تمام تحریروں کا احاطہ نہیں، ان چند تحریروں سے ان منصوبوں اور سازشوں کو سمجھنا ہے جو ملت اسلامیہ پاکستان کو سیاسی نقشے سے مٹانے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ دشمنوں اور بدخواہوں کی ساری سازشوں اور کوششوں کے علی اور رام انشاءاللہ پاکستان قائم رہے گا اور یہ قوم اپنی اصل منزل کی طرف ضرور کامزن ہوگی، لیکن یہ مقصد محض خواہشات سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ سب سے پہلی ضرورت خطرات کو ٹھیک ٹھیک سمجھنے اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے مناسب حکمت عملی اور مؤثر اقدام کی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ایک طرف ہم اپنی منزل اور اہداف کا صحیح تعین کریں اور دوسری طرف اپنے اصل دوست اور دشمن میں تمیز کریں تاکہ کھلے دشمنوں سے بھی معاملہ کر سکیں اور دام رنگ زمین سے بھی بچ سکیں۔ آستین کے سانپ۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ دشمن جو سازشیں کر رہا ہے وہ جال بن رہا ہے۔ اس کی بڑی وجہ ہماری اپنی کمزوری اور ملکی قیادتوں کی بے وفائی اور مفاد پرستی ہے۔ گزشتہ 10 سال پاکستان کی تاریخ کے بیشتر عرصے میں برسر اقتدار بڑی پارٹیوں کی قیادتوں نے ملک کو لوٹا اور معاشی، سیاسی، اخلاقی، تہذیبی، تعلیمی غرض ہر اعتبار سے ملک کو کھوکھلا کیا اور کرپشن اور بد انتظامی کی انتہا کر دی۔ لیکن نیوکلیئر استعداد کی ترقی اور کشمیر کی تحریک جہاد کی تائید تاریخ افق پر روشنی کی کرنیں ہیں۔ بلا شبہ پاکستان کی معیشت اپنی غلطیوں کی وجہ سے اس وقت بحران کا شکار ہے، لیکن معاشی استعداد اور مسائل کے اعتبار سے پاکستان ایک مضبوط اور نمو پذیر معیشت کا حامل ہے۔ نہ وسائل کی کمی ہے ہمارا مسئلہ ہے اور نہ امکانات سے محرومی، اصل مسئلہ غلط قیادت اور غلط پالیسیاں ہیں جن کی وجہ سے اقتدار پر ایک ایسے گروہ کا قبضہ ہے جسے خدا کا خوف ہے نہ خلق کی شرم، جس نے سیاسی اور معاشی وسائل کو اپنی ذات اور اپنے گروہ کے فائدے کے لیے استعمال کیا ہے اور ملک کے اداروں کو تباہ کر کے اقتدار کو اپنے ہاتھوں میں مرکوز کرنے کی مکرو کوشش کی ہے۔ عوامی احتساب اور عوام میں سے ایک ایماندار اور باصلاحیت قیادت وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ یہ نئی قیادت ملک کی پاکستان دوست قوتیں ہی فراہم کر سکتی ہیں۔ ان کی ذمہ داری کی جماعتی اور گروہی سطح سے بلند ہو کر پوری قوم کو اعتماد میں لیں اور اس کے سارے اچھے عناصر کے ساتھ لے کر چلیں۔ قوم کے سامنے اس کا حقیقی مشن رکھیں اور اس مشن کو حاصل کرنے کے لیے قیادت بھی فراہم کریں۔ بیرونی قوتیں ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی بشرطے کہ ہم جاگ رہے ہوں اور اپنی قوتوں کو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے وقف کریں۔ جن حالات و خطرات میں پاکستان اس وقت گھرا ہوا ہے اس میں قومی ایجنڈے پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ اس ایجنڈے کے اہم نکات یہ ہیں: پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے، اسلام اس کی بنیاد، اس قوم کی منزل اور اس کی قوت کا راز ہے۔ اسلام حقوق اللہ اور حقوق العباد کا ایک مکمل نظام ہمیں دیتا ہے اور پوری انسانی زندگی کو خدا پرستی، حسن اخلاق، خدمت خلق، عدل و انصاف کی بنیادوں پر استوار کرتا ہے تاکہ مسلمان اپنے لیے اور پوری انسانیت کے لیے باعث رحمت بنے۔ یہی ہماری منزل ہے اور اس سے شرمو انحراف پاکستان کی کمزوری کا باعث ہوگا اور اللہ سے بے وفائی کا۔ یہ پہلی بنیاد ہے جس پر کوئی سمجھوتا یا کمزوری نہیں۔ پاکستان کسی فرد، گروہ یا طبقے کی جاگیر نہیں، یہ ملک مسلمان بر صغیر کی عوامی اور جمہوری تحریک کے نتیجے میں قائم ہوا ہے اور وہی اس ملک کی اصل امین اور محافظ ہیں۔ عوام کی آزادی، حقوق کی حفاظت، سیاسی نظام کو بنانے اور چلانے کے اختیار کی ضمانت ہی میں ہماری ترقی کا راز ہے۔ 1973 کا دستور انہی بنیادوں پر خلوص اور دیانت سے عمل ہی کے ذریعے ملک میں صحت مند جمہوری نظام قائم ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے احتساب اور انتخاب دونوں ضروری ہیں اور دونوں کو اپنے اپنے اصولوں کے مطابق ہونا چاہیے، لیکن کسی نوعیت کی آمریت، خواہ سول ہو یا فوجی، حالات کو خراب کرنے کا ذریعہ تو بن سکتی ہے، اصلاح کا نہیں۔ پاکستان کی آزادی اور سلامتی کا تحفظ خود انحصاری کے راستے پر عمل کرنے میں ہے۔ دنیا کے تمام ممالک اور خصوصیت مسلمان ممالک کے ساتھ دوستی اور تعاون ہمارا قومی موقف ہے، لیکن ہماری خارجہ پالیسی اور معاشی پالیسیاں امریکہ کی اسیر بن کر رہ گئی ہیں۔ اس سے ہم نے دھوکے ہی دھوکے کھائے ہیں اور چرکے ہی سہے ہیں، اس جال سے جتنی جلدی نکلا جائے اتنا بہتر ہے۔ ہمارے لیے ایک مکمل طور پر آزادانہ خارجہ پالیسی اور ایک ایسی معاشی پالیسی ضروری ہے جو پاکستان کے مفادات کی حفاظت کر سکے اور علاقے میں ہمارے مثبت کردار کی ضامن ہو۔ ملکی سلامتی اور عوامی ضروریات کی فراہمی کے لیے معاشی پالیسی کی تشکیل نو ناگزیر ہے۔ معیشت کو عالمی مالی اداروں اور عالمگیریت کے سامراجی جال سے نکالنے اور ریاست اور بازار منڈی دونوں کے درمیان تعاون اور اشتراک کے لیے ایک ایسا نظام قائم کیا جائے جو قومی مفادات کا محافظ اور ملکی ترقی، معاشی عدل اور خوشحالی کا ضامن ہو۔ زراعت کی ترقی، بچت اور سرمایہ کاری، آجر اور اجیر کا تعاون، غربت کا انسداد اور عوامی ضرورت کی اشیاء اور خدمات کی ترجیح فراہمی نئی معاشی پالیسی کے اہداف ہونے چاہیے۔ معاشی ترقی کا محور پاکستان اور اس کے لوگوں کی ضروریات کو ہونا چاہیے، ورلڈ بینک اور ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کی مصلحتوں کو نہیں۔ 15 اگست 1947 کو تقسیم میں ہند کے فوری بعد بھارتی وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے افغانستان کے راستے پاکستان کے قبائلی علاقوں میں مداخلت شروع کر دی تھی۔ کابل میں بھارتی سفارت خانے کی طرف سے کچھ قبائلی عمائدین کے ذریعے انگریزوں کے خلاف تحریک آزادی کے ہیرو فقیرہ اب کے ساتھ رابطہ قائم کیا گیا اور انہیں کہا گیا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے چہرے پر داڑھی ہے اور نہ اسلام کے بارے میں کچھ جانتے ہیں، لہذا آپ وزیرستان کو افغانستان میں ضم کر دیں یا علیحدہ ریاست کے قیام کا اعلان کر دیں۔ دوسری طرف 17 اپریل 1948 کو پشاور میں قبائلی علاقوں کے عمائدین کا ایک جرگہ منعقد ہوا جس میں قائد اعظم رحمہ اللہ کے سامنے اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ قبائل کشمیر کی آزادی کے لیے جہاد کریں گے۔ اس جرگے میں قائد اعظم سے درخواست کی گئی کہ قبائلی علاقوں کو براہ راست مرکزی حکومت کے تابع رکھا جائے۔ قائد اعظم نے درخواست تسلیم کر لی۔ اس دوران انہوں نے فقیرہ اے پی کے نام سے یہ پمفلٹ تقسیم کیا کہ جہاد کشمیر حرام ہے بلکہ قائد اعظم کے خلاف جہاد کیا جائے جنہوں نے شریعت نافذ نہیں کی۔ 29 جون 1948 کو پاکستانی اخبارات میں خبر شائع ہوئی کہ ایک 35 سالہ قبائلی اول حسین کو گرفتار کر لیا گیا ہے جو فقیرہ کے نام پنڈت نہرو کا ایک خط دہلی سے لا رہا تھا۔ 11 ستمبر 1948 کو قائد اعظم وفات پا گئے۔ نہرو کا خیال تھا کہ پاکستان 6 ماہ میں ٹوٹ جائے گا، لہذا انہوں نے قبائلی علاقوں میں شورش کو مزید ہوا دی۔ تاریخی دستاویزات بتاتی ہے کہ 19 جنوری 1950 کو میر علی اور وانا کے علاقوں میں آزاد پشتونستان کا پرچم لہرا کر فقیرائی کو امیر سلطنت قرار دیا گیا اور اعلان کیا گیا کہ نئی ریاست کا قانون اسلامی شریعت ہوگی۔ 26 جون 1950 کو فقیرہ پی کو دو ساتھیوں اختر جان اور سعید نے کابل میں افغان حکام سے ملاقاتیں کی اور آزاد پشتونستان کی فوج بنانے کے لیے وسائل مانگے۔ یہ وسائل بھارت نے فراہم کیے جس کی تفصیل ڈاکٹر فضل الرحمان کی کتاب بطل حریت فقیرہ آف اے پی میں تفصیل کے ساتھ درج ہیں۔ کچھ ہی عرصے میں میر علی سے وانا تک بغاوت کو کچلنے کے لیے فضائی بمباری شروع کر دی گئی۔ بمباری سے مسئلہ نہ ہوا تو مفتی اعظم فلسطین سید امین الحسینی کی خدمات حاصل کی گئیں۔ انہوں نے 22 مارچ کو احمد زئی وزیر، اطمان زئی وزیر، داوڑ اور محسود قبائل کے عمائدین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایک اسلامی ریاست کے خلاف جہاد جائز نہیں، اگر جہاد کرنا ہے تو فلسطین اور کشمیر میں جاؤ۔ سید امین الحسینی کے دورہ وزیرستان سے فقیرہ اے پی کی تحریک کمزور پڑ گئی اور انہوں نے حکومت سے نواز شریعت کے لیے مذاکرات شروع کر دیے۔ فقیرہ اے پی نے سیز فائر کر دیا تو بھارت نے ان کی مدد بند کر دی۔ 16 اپریل 1960 کو فقیرہ اے پی ابدی نیند سو گئے۔ کئی سال کے بعد بھارت ایک دفعہ پھر پاکستان کے قبائلی علاقوں میں عسکریت کو آواز دے رہا ہے۔ ایک دفعہ پھر کابل میں بھارتی سفارت خانہ ہر عسکریت پسند کو رقوم اور اسلحہ فراہم کر رہا ہے۔ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں دو طرح کے عسکریت پسند ہیں، ایک قسم وہ ہے جو افغانستان میں غیر ملکی افواج کے خلاف مزاحمت کو جہاد سمجھتے ہیں، دوسری قسم ان کی ہے جو افغانستان میں نہیں بلکہ پاکستان میں کاروائیاں کر رہے ہیں۔ ان عسکریت پسندوں کے لیڈر مولانا فضل اللہ ہے جنہوں نے نہ کبھی افغانستان میں جہاد کیا اور نہ کشمیر میں جہاد کیا۔ حالات و واقعات بتاتے ہیں کہ شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان اور دیگر قبائلی علاقوں میں پاکستان کے خلاف نہیں بلکہ امریکہ کے خلاف زیادہ نفرت ہے۔ جنرل پرویز مشرف کے منظر سے ہٹنے کے بعد ان علاقوں میں پاکستانی فوج کے خلاف مزاحمت کمزور پڑ گئی کیونکہ پاکستانی فوج نے ان علاقوں کے قبائلی عمائدین اور علماء کے ذریعے کئی مزاحمتی گروپوں کے ساتھ سیز فائر کر لیا، لیکن وادی سوات میں ایسا نہ ہو سکا۔ وجہ یہ تھی کہ وادی سوات میں قبائلی نظام کمزور ہے۔ یہ علاقہ صوبہ سرحد کے شہری علاقوں سے متصل ہے اور مقامی لوگ باہر سے آنے والوں پر زیادہ نظر نہیں رکھتے کیونکہ یہاں سیاحوں کی آمد و رفت بھی رہتی ہے۔ مقامی لوگوں کے کان اس وقت کھڑے ہوئے جب باجوڑ کے راستے سے ازبک اور تاجک اسلحہ بردار بنیر میں داخل ہونے لگے۔ یہ اسلحہ بردار بظاہر تو شریعت کی بات کرتے تھے لیکن نہ نماز باقاعدگی سے ادا کرتے تھے اور نہ ہی روزہ رکھتے تھے۔ ان میں اکثر کو پشتو زبان بھی نہ آتی تھی بلکہ وہ فارسی بولتے تھے۔ وادی سوات میں ایسے کئی واقعات ہوئے جن میں غیر مقامی اسلحہ برداروں نے زبردستی مقامی لڑکیوں کے ساتھ شادی کی کوشش کی۔ مولانا فضل اللہ گنڈوں کے سامنے وبس تھے یا پھر ان کی ملی بھگت سے یہ سب ہو رہا تھا۔ یہ شواہد بھی سامنے آنے لگے کہ یہ غیر مقامی اسلحے بردار باجوڑ کے ہمسائے میں واقع افغانستان صوبے کنٹر سے رقم اور افرادی قوت حاصل کرتے ہیں اور مولانا فضل اللہ نے انہی عناصر کے دباؤ پر مولانا صوفی محمد اور سرحد حکومت کے درمیان امن معاہدے کو ناکام بنا دیا۔ دوسری طرف افغان طالبان کے رہنما ملا عمر نے خوست کے راستے شمالی وزیرستان کے عسکری پسندوں کو حال ہی میں پیغام بھیجا کہ پاکستانی فوج کے خلاف لڑنا جہاد نہیں ہے، اگر انہیں لڑنا ہے تو افغانستان میں آ کر امریکی فوج سے لڑیں۔ القاعدہ کی حکمت عملی بھی یہی ہے کہ پاکستان میں لڑنے کے بجائے افغانستان پر توجہ دی جائے، لیکن پاکستانی حکومت کی مشکل یہ ہے کہ 2500 کلومیٹر لمبی پاک افغان سرحد پر کوئی باڑ یا دیوار نہیں، زیادہ وہ قبائلی علاقوں کے عسکریت پسندوں کو افغانستان جانے سے روک نہیں سکتی اور اس مشکل کا فائدہ اٹھا کر امریکہ پاکستان پر ڈرون حملے کرتا ہے۔ اس مسئلے کا آسان ترین حل یہ ہے کہ امریکہ افغانستان سے نکل جائے۔ اگر امریکہ کو وہاں سے نہیں نکلنا تو پھر پاکستان کو چاہیے کہ پاک افغان سرحد کو بند کر دے۔ یہ سرحد بند ہوگی تو نہ پاکستانی عسکریت پسند افغانستان جائیں گے، نہ افغانستان کے راستے ازبک اور تاجک سوات آئیں گے۔ افغانستان کے راستے سے پاکستان میں آ کر نفاذ شریعت کے نام پر قتل عام کرنے والوں کو بھارتی اسلحہ اور روپیہ دیا جا رہا ہے اور اس کھیل میں ملک کے کچھ بڑے سیٹ بھی شامل ہیں۔ یہ کھیل 1947 سے جاری ہے۔ 1947 میں نفاذ شریعت کے لیے فقیرہ اے پی کا نام استعمال ہوا اور 2009 میں مولانا فضل اللہ کا نام استعمال ہوا۔ دونوں مرتبہ فساد کی جڑ بھارت ہے۔ ہمارے حکمران مولانا فضل اللہ کو تو کوستے ہیں لیکن بھارت کے بارے میں خاموش ہیں۔ کچھ دانشور بھی اچھل اچھل کر کہتے ہیں کہ طالبان اور پاکستان ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، لیکن جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان میں آگ لگانے والے طالبان کو بارود اور روپیہ کون دے رہا ہے تو یہ دانشور کسانی بلی بن جاتے ہیں۔ پاکستان کے آئین سے انکار کرنے والے طالبان ہمارے دوست نہیں بلکہ دشمن ہیں، لیکن ہمیں ایسے دانشور اور ریٹائرڈ جرنیلوں سے بھی ہوشیار رہنا ہے جو پاکستانی سرزمین پر امریکی ڈرون حملوں کی حمایت کرتے ہیں۔ کیا امریکی ڈرون حملے ریاست کے آئین اور ریاستی عملداری کے لیے خطرہ نہیں؟ ان دانشوروں اور ریٹائرڈ جرنیلوں کے ماضی کو کریدیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے تانے بانے بھی دہلی کے ساتھ ملتے ہیں۔ میں دہلی کے ساتھ برابری کی بنیاد پر دوستی کا مخالف نہیں، لیکن یہ سیکولر انتہا پسند ہمیں دہلی کا غلام بنانا چاہتے ہیں، لہذا مولانا فضل اللہ کے ساتھ ساتھ ان سے بھی ہوشیار رہنا ضروری ہے۔ ان کی نشانی یہ ہے کہ یہ امریکی ڈرون حملوں کے حامی ہیں، مسئلہ کشمیر کے سرد خانے میں ڈالنے کی تجویزیں دیتے ہیں اور پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی بھی مخالفت کرتے ہیں۔ خود فیصلہ کر لیجئے کہ مولانا فضل اللہ اور بھارتی دودھ پر پلنے والے ان آستین کے ساقوں میں کیا فرق ہے۔ صدر بارک اوباما نے افغانستان اور پاکستان کے لیے جس نئی حکمت عملی کا اعلان کیا ہے، مزید فوجی نفری اور مالی امداد کی فراہمی اس کا ترہ امتیاز ہے۔ امریکی مختلف اصلاحات استعمال کرنے کے گرویدہ ہیں۔ اب افغانستان اور پاکستان کے لیے ایف پاک کا مختلف لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ انہیں اسے غرض نہیں کہ ایسی اصطلاح استعمال کرنے سے متعلقہ ملکوں کے عوام کے جذبات کو ٹھیس پہنچے گی۔ افغانستان اور پاکستان سے متعلق پالیسی کا اثر نو جائزے میں غور اور تفصیلی مشاورت سے کام لیا گیا جو خاصے طویل عرصے جاری رہی، اور یہی وجہ ہے کہ اس غور و فکر کے نتیجے میں جو پالیسی سامنے آئی بیشتر مغربی دارالحکومتوں میں اس کا خیر مقدم کیا گیا اور اسے حقیقت پسندانہ اور قابل قبول قرار دیا گیا۔ کتاب بلیک واٹر کا پارٹ نمبر 11 یہاں اختتام پذیر ہوا۔ مزید حصہ پارٹ نمبر 12 میں سماعت فرمائیں۔